الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس وقال تعالى ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب العجم قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کی صحبت اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس فقیر کو 18-19 برس عطا فرمائی الحمدللہ، اور حضرت کے پاس رہنے کا بھی، حضر میں بھی اور سفر کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اور حضرت کی خدمت میں چلہ لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان اوقات اور لمحات کو قبول فرمائے، اور اپنے کرم سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی جو نظریں اس فقیر پر پڑی ہیں اور جو دعائیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس فقیر کو عطا فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا ظہور عافیت کے ساتھ جلد فرما دیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی روشنی سے مجھ کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس خودرا کش، اپنے نفس کو مارو. ارے میاں آواز کو ٹھیک کرو نا ذرا، جس وقت کم لوگ ہوتے آواز کم ہو، جب زیادہ ہو تب زیادہ کرو، عقل استعمال کرو، ایسے بدھو کی طرح مت بیٹھا کرو. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس خودرا کش، اپنے نفس کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہشات کو پیش کرتا ہے، نفس خودرا کش، نفس کو مارو. اور نفس کو مارنے کے کیا معنی ہیں؟ کہ نفس کی وہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں، ان خواہشات کو کچلنا، یہ نفس کو مارنا ہے. نفس خودرا نفس خدرا کش، اپنے نفس کو مارو، تو کیا نتیجہ کیا ملے گا؟ جہان زندہ کن، ایک جہان تم سے زندہ ہو جائے گا. اگر تم اپنے نفس کو مار دو گے تو ایک جہان تم سے زندہ ہو جائے گا. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ایک پیر بھائی تھے، ہندوستان بمبئی سے آئے، کیونکہ حضرت ہندوستان کے رہنے والے تھے اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے. تو ہندوستان کے مسلمان جب وہ یہاں آتے تو حضرت سے ملنے کو آتے، تو انہوں نے ایک حضرت کے پیر بھائی ہیں، وہ تیل کے تاجر، نام ان کا حاجی اسماعیل ہے، بمبئی کے رہنے والے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب، آپ کس کس چیز کا تیل نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں سرسوں کا، زیتون کا، باپچی کا، گلاب کا، موتی کا، یہ تمام تیل، کئی تیلوں کے نام لیے، یعنی کئی اتیال کے نام لیے، تیل کی جمع اتیال، جیل کی جمع اجیال، اور ریل کی جمع اریال. یہ جمع نہیں سنی ہوگی نا. تو حضرت نے کئی، حضور حاجی اسماعیل صاحب نے حضرت کے سامنے کئی تیل کے نام لیے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب، کبھی نفس کا بھی تیل نکالا ہے؟ تو چونکہ تاجر آدمی تھے، پوچھنے لگے کہ حضرت نفس کا تیل نکالنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس کا تیل نکالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے نفس کا تیل نکلتا ہے وہ خود بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے، اور وہ تیل جس کو لگتا ہے، یعنی جو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے. محرومی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا، نفس خدرا کش، اپنے نفس کو مارو، تو جہان زندہ کو، ایک جہان تم سے زندہ ہوگا. آگے سمجھاتے ہیں کہ خواجہ را کشتس، نفس اصل میں یہ غلام ہے اور روح ہماری یہ مالک ہے، ہماری روح مالک ہے اور نفس جو ہے وہ غلام ہے. تو کیا فرمایا؟ خواجہ را کشتس اورا بندہ کن، کہ غلام نے مالک کو دبایا ہوا ہے، مار رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ اس کو بندہ بناؤ، ارا بندہ کن، اس کو بندہ بناؤ. اور نفس کو مارنے کے کیا معنی؟ نفس کو مارنے کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی وہ ڈیمانڈ، غور سے سنیے گا، الفاظ پر بھی غور کیجیے گا. یہ میرے ایک ولی اللہ، میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ نفس کی وہ ڈیمانڈ جو مثل سانڈ کے ہو، نفس کی وہ ڈیمانڈ جو مثل سانڈ کے ہو، اس ڈیمانڈ کو مت مانو. ورنہ میرے شیخ فرماتے ہیں، اگر نفس کی وہ ڈیمانڈ جو مثل سانڈ کے ہو، تم نے اس کو مان لیا اور پورا کر لیا، تو تم اللہ سے رانڈ ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالی کے قرب سے محروم ہو جاؤ گے. تو ان صاحب نے پوچھا کہ حضرت، میں اپنے ایمان کو روشن کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرا ایمان کیسے روشن ہوگا؟ تو میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی اپنے اولیاء کو خاص علوم عطا فرماتے ہیں، اور خصوصی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے شریعت و سنت کی شراب کو، شریعت و سنت کی 1400 سال پرانی شراب کو اللہ تعالیٰ نئے برتن میں اس زمانے کے حالات کے مطابق سمجھانے کی توفیق دیتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یاد رکھنا شریعت و سنت وہی پرانی ہے, کوئی اس کو نیا نہ سمجھے کہ یوں نہ کہے کہ صاحب دور جدید کے مطابق ذرا کچھ نئی سیٹنگ بنا دیجیے. آج یہی تقاضے کرتے ہیں نا مولوی صاحب سے, یار مولوی صاحب کچھ سیٹنگ کرو نا کہ دور جدید کے مطابق کوئی نئی سیٹنگ کرو, کچھ ذرا گنجائش نکالو. تو بات یاد رکھنا کہ شریعت اور سنت وہی ہے, ہاں اس کو سمجھانے کے وہ خمرے کوہن تو قوی تر ہے لیکن, آہ میرے شیخ فرماتے ہیں وہ خمرے کوہن یعنی پرانی والی شراب, اور اس سے مراد شریعت و سنت کی وہ شراب ہے جو مخرج من الارض نہیں ہے, یعنی زمین سے نکلی ہوئی شراب نہیں ہے بلکہ منزل من السماء ہے, یہ آسمان سے نازل شدہ ہے. اور شراب کا قاعدہ یہ ہے کہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے نا اتنی تیز ہوتی ہے, چاول جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا عمدہ ہوتا ہے. نئے چاول سے خشکا تو پکتا ہے بریانی اور زردانی بنتا, اس لیے کہتے ہیں نئی چیز لاؤ. تو یاد رکھنا یہ جو گناہ کے جتنے طریقے ہیں, یہ شیطانی جتنی حرکات ہیں, یہ سب پرانی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. جس کا نام بس نام ماڈرن نیا رکھ دیا, باقی یہ سب وہی طریقے ہیں. دیکھو نا جس چیز کو عیاشی بولتی ہے دنیا, وہ عیاشی کیا ہے؟ وہی شراب, وہی شباب, وہی کباب. کیا نئی چیز ہے کوئی؟ وہی بدماشی کے وہی طریقے ہیں. ہاں جب انسان اس بدماشی میں زیادہ بڑھتا ہے تو پھر انسانیت کی حدوں کو کراس کر کے پھلانگ کر جانور والے کام کرتا ہے. لہذا جس چیز کو یہ ماڈرنزم بولتے ہیں, لبرلزم بولتے ہیں, اعتدال پسندی بولتے ہیں, یہ انسانیت نہیں ہے, یہ جانور پناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میں انسان بنایا الحمدللہ, اور حدود انسانیت میں رہنا یہی شریعت, یہی اسلام اور یہی دین ہے. لہذا مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھتی ہے, اور مذہب بیزاری یہ انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت میں لے جاتی ہے کہ جی مذہب نہ لگاؤ, کہ ملک میں مذہب نہ ہو, بس مذہب ہٹاؤ, ملاؤں کو ہٹاؤ, لا دین بنو. تو میرے پیارے دوستو جب لا دین بنتا ہے انسان تو وہ انسانیت کی حدود سے نکل کر پھر حیوانیت کی طرف جاتا ہے. لہذا سب سے پہلے یہ رواج عیسائیوں میں آیا, عیسائیوں نے اس بات کو فروغ دیا ان کے اندر. یہ ماڈرن کہلانے والوں نے کہا کہ نہیں مذہب نکالو, کیوں؟ کیونکہ عیسائیوں کے جو راہب تھے وہ پابند کرتے تھے کہ نہیں دیکھو غلط کام مت کرو. لہذا شراب پینا ان کے بھی منع ہے, زنا ان کے بھی منع ہے, بلکہ آپ ہندو عورتیں, ہندو مذہب جو کہ باطل مذہب ہے, وہ ہندو عورتیں آج بھی اگر سندھ کے علاقے میں آپ چلے جائیں, تھر وغیرہ کے علاقے جہاں ہندو عورتیں ہوتی ہیں, آپ آج بھی وہاں چلے جائیں تو وہ ہندو عورت جو اگرچہ مسلمان نہیں ہے, جن کے ہاں پردہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اتنی حیا اور شرم ان کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی اجنبی گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا پلو آگے کر لیتی ہے. یہ آپ سندھ میں جا کر دیکھ لیں کہ وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور ہندو ہیں, لیکن وہ پھر بھی اتنی حیا اور شرم ان کے اندر موجود ہے. تو یہ مذہب کی خصوصیت ہے کہ مذہب انسان کو دائرہ انسانیت میں رکھتا ہے, اور جب انسان مذہب بیزار ہوتا ہے تو وہ انسانیت کے حدود سے نکل کر حیوانیت اور بہیمیت کی طرف جاتا ہے, جانور بنا کرتا ہے. پھر اس کے یہاں نہ باپ کی تمیز, نہ ماں کی تمیز, نہ بیوی, نہ بہن, نہ شوہر, کوئی حیا اور شرم نہیں. اس کا نام ہے مذہب بیزاری. اصل میں مذہب بیزاری کیوں ہے کہ میں اپنے نفس کے معاملے میں آزاد ہوں کہ یہ نفس جو بدماشی کے کام کرنا چاہے کرے, مجھے کوئی روک ٹوک نہ کرے. اس کا نام ہے مذہب بیزاری. تو میرے پیارے دوستو, میرے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت میں اپنے ایمان کو روشن کرنا چاہتا ہوں, حضرت اس کا کیا طریقہ ہے؟ میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان کو روشن کرنے کا طریقہ وہی ہے جو لالٹین کو روشن کرنے کا ہے. پوچھا حضرت وہ کیسے, ذرا وضاحت فرما دیں. تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ لالٹین خود نہیں جلتی ہے, چراغ کبھی خود نہیں جلتا, بلکہ روشن بجا ہوا چراغ روشن چراغ کی بتی سے, جو جلنے والی چیز ہے نا اس کو بتی بولتے ہیں, بجا ہوا چراغ اپنی بتی کو روشن چراغ کی بتی سے مس کرتا ہے, ٹچ کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ روشن چراغ سے بجھا ہوا چراغ بھی روشن ہو جاتا ہے. لہذا جن کے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت ہے, جن کے دلوں میں اللہ تعالی کا تعلق ہے, جن کے ایمانوں کا چراغ روشن ہے, اور ایمان کے چراغ کی روشنی کی علامت کیا ہے کہ یہ شخص سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضیے جانانا چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. وہ زمانے سے معاشرے سے مرعوب نہ ہو بلکہ شریعت و سنت پر عمل کرنے والا ہو, اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگانے والا ہو. اگرچہ ایسے شخص کا بھی چراغ کبھی بجھ سکتا ہے, یعنی اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے, لیکن نمبر ایک بات تو یہ کہ توبہ کرنے میں وہ دیر نہ لگائے گا, اس گناہ پر قائم نہ رہے گا. لہذا کسی ولی اللہ سے بھی گناہ کا صدور ممکن ہے. اللہ والوں کے بارے میں یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. اللہ والوں کو معصوم کہنا یا معصوم سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اللہ والوں سے گناہ کا صدور ممکن ہے, ان سے گناہ ہو سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ گناہ پر قائم نہیں رہیں گے اور توبہ کرنے میں دیر نہ کریں گے, سجدہ کا کو اپنے آنسو سے تر کر کے اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ در مناجاتم بھی خون ہے جگر. مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ میری مناجات میں میرے خون کے جگر کو ملاحظہ فرمائیے. اور در جگر ہستم صد شرر افتادہ ہستم صد شرر, کہ اور جگر میں اللہ آپ کی عظمت کے اور آپ کے خوف سے جو ہے وہ سینکڑوں شولے بھڑک رہے ہیں, کہ جس نے جگر کو بھی کے خون کو پانی بنا دیا. لہذا وہ سجدہ گاہ کو آنسو سے تر کریں گے. اب روشن چراغ کی تین قسمیں ہیں. ارے بیٹا ادھر تو متوجہ رہو. روشن چراغ تین قسم کے ہیں. ایک چراغ تو روشن ہے, بجھے ہوئے چراغ نے روشن چراغ سے اپنی بتی لگائی, نتیجہ کیا ہوا کہ وہ چراغ جو روشن تھا وہ بھی بجھ گیا. سمجھ گئے نا, وہ چراغ بھی بجھ گیا, ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم یہ ہے کہ چراغ روشن ہے, بجھے ہوئے چراغ نے اپنی بتی کو روشن چراغ کی بتی سے ٹچ کیا, مس کیا, تو وہ جو بجھا ہوا چراغ تھا وہ روشن ہو گیا اور جو روشن چراغ تھا وہ بجھ گیا. دو ہو گئے. تم آگے آ جاؤ، جلدی کرو، جلدی سپیڈ لگاؤ. دو قسم ہو گئی نا. تیسری قسم یہ ہے کہ چراغ روشن تھا، بجھے ہوئے چراغ نے روشن چراغ سے اپنی بتی کو لگائی تو وہ بجھا ہوا چراغ روشن ہو گیا اور وہ روشن چراغ بھی روشن رہا. تین قسم ہو گئی نا روشن چراغ کی. تو یاد رکھنا دین والے بھی تین قسم کے ہیں، کہ روشن ہے، دین ہے، لیکن جہاں کوئی حسین آئی فوراً ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لی، خود بھی بجھ گئے. سمجھ گیا نا؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا، ارے ملا کیسے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی ملا بھی تین قسم کی کوالٹی آتی ہے. ملا کی کوالٹی بھی تین قسم کی ہے. ایک ہے وہ روشن ہے لیکن جہاں کسی حسین کو دیکھا، پڑوسن کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھ کر پوچھا آپ کیسی ہیں، کہا میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، آج 15-20 سال بعد ملاقات ہوئی. تو اس نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا 5 بچے ہیں. کہا اچھا، لگتا ہی نہیں ہے آپ کے 5 بچے ہو گئے، فگر ابھی تک وہی کا وہی ہے. تو کیا ہوا؟ یہ سب چراغ بجھ گیا. جو تھا نماز پڑھ کے آیا، اپنے چراغ کو بجھا دیا، کیا عبادت، کیا حج عمرہ، کیا بجھ گیا. سمجھ گئے نا؟ دوسرا چراغ، دوسری قسم یہ کہ روشن چراغ ہے، دین والا ہے. ایک شخص آیا، اس نے سنا کہ ایک اللہ والا ہے، ایک دیندار آدمی ہے، چلو میں اس کی صحبت میں رہوں، دین حاصل کروں. اب وہ آیا، اس نے اس کے پاس بیٹھا، اس نے اس کو قرآن و حدیث کی بات بتائی، اپنے بزرگوں کی بات بتائی، اچھی باتیں فرمائی. اب وہ اس نے سنی، اس پر عمل کرنے لگا. اب یہ شخص اب یہ کہتا ہے کہ یار یہ شخص کتنا اللہ والا ہے کہ اس سے مجھے دین مل رہا ہے. اور وہ جو ہے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے یار میں سے یہ کس دن میرے لیے مرغا بغل میں لے کے آئے گا، کب یہ مجھے ہدیہ اور نذرانہ دے گا. فرق دیکھا آپ نے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہر داڑھی والے کو، ہر دیندار کو، اور ہر پگڑی پہننے والے کو، ہر مولوی کو یہ مت سمجھو کہ یہ ایسے ہی بس ملا ہے. وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے در تگے دریا گوہر با سنگ ہاست. یاد رکھنا کہ جو موتی ہوتا ہے وہ دریا کی گہرائی میں دوسرے پتھروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور فخر رہا، اللہ اکبر، وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے فخر رہا درمیانے ننگ ہاس، کہ وہ لوگ، وہ ایسے اللہ کے بندے کہ جو کائنات کے لیے فخر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ان کمینے لوگوں کے درمیان میں ہی موجود ہیں. اس لیے ہر دین والے کو مت سمجھنا کہ جس کی داڑھی ٹوپی ہے یہ بھی وہی ملا ہوگا. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دنیا میں موجود ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے کہ ہم اللہ والوں کو پہچان سکیں، ان علماء ربانی جین کو ہم پہچان سکیں. لہذا دوسری قسم یہ کہ وہ شخص اس سے اچھا گمان رکھ رہا ہے اور یہ اس کے مال پہ نظر رکھ رہا ہے. تو ہوگی نا قسم. اس لیے تو میں نے کہا تین کوالٹی ہوتی ہے. اور اب بیسٹ کوالٹی کی سنو کہ وہ ہے ایسے اللہ والے ہیں، مثال دریا کی طرح سے ہے، کہ دریا کی طرح بہ رہے ہیں، کہ جس سے ہوا میں ٹھنڈک بھی ہے، لوگوں کو پانی بھی مل رہا ہے، کھیتی کو بھی پانی مل رہا ہے، پھر اس میں سے نہریں بھی نکالی ہوئی ہیں، کہ کتنے دور دور تک علاقوں تک نہریں بھی جا رہی ہیں اور لوگوں کو پانی کی ضرورت ان کی پوری ہو رہی ہے. اللہ والوں کی مثال اس دریا کی طرح سے ہے، جس سے نہریں بھی جا رہی ہیں، وہ دریا کا اپنے دریا اپنے بہاؤ پر بہ رہا ہے، اپنی منزل پر روا دوا ہے، اور اس سے کتنی نہریں، چھوٹی چھوٹی کتنی نہریں نکل گئی ہے، اور دریا کی روانی جاری و ساری ہے. لہذا یہ ہے حال ان علماء ربانیین کا، اس ملا کا، اس اللہ والے کا، کہ جس کے قلب میں، جس کی نگاہ اللہ کی طرف ہے، اور جس کا دل اللہ تعالی کے انوارات سے، تجلیات سے ایسا معمور ہے اور بھرپور ہے کہ زمانے اور معاشرے کا اثر اس کے قلب و جان پر نہیں ہوتا. لوگ اس سے دین سیکھتے ہیں، اللہ کی محبت اور تعلق سکھاتا ہے، واللہ اس کی ایک ایک مجلس ایسی ہوتی ہے کہ قلب نور سے بھر جاتا ہے. اور آخرت کی طرف، قلوب کی اگرچہ ہزاروں کا مجمع ہو لیکن اس ایک درد بھرے دل کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر ہزاروں قلوب ایک ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے لیے, جس قلب کی گرمی نے, کیا شعر ہے, جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں, جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. اس لیے یاد رکھنا, اگر کوئی ملا زمانے سے محروم نظر آتا ہے تو یہ مت سمجھنا سب ایسے ہی ہیں. ہاں, سب کو ایک ہی نگاہ سے مت دیکھنا, اس شخص کی طرح نہیں کہ اس نے کہا کہ میرا باپ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے, ایسا اعتدال پسند ہے. اچھا, یہ کمال اس کو کیسے حاصل ہوا؟ کہا کمال کیا حاصل ہوا, اس بیچاری کی ایک ہی نظر ہے, ایک آنکھ ہی ہے, دوسری آنکھ ہے نہیں, اس لیے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے وہ. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ اللہ والے نہیں ہے, اس زمانے میں بھی موجود ہے میرے دوستو, میرے پاس وہ نگاہ نہیں ہے کہ ان نگاہوں سے میں پہچان سکوں. اور اللہ والے کی سب سے بڑی نشانی ہے, اللہ والے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ گناہ سے بچنے والا ہوگا, سب سے بڑی نشانی. وہ تقریروں سے نہیں پتا چلے گا, اس کی تہجد کو مت دیکھنا, کسی اس کی تہجد اور تقاریر سے نہیں پتا چلے گا کہ یہ اللہ والا ہے. ورنہ تقریریں تو ایسی ہے, انگریز کتنے ایسے ہیں کہ تقریر کرتے تھے تو آگ لگا دیتے تھے. برطانیہ کا ایک شخص گزرا ہے چرچل کے نام سے, بہت عمدہ تقریر کرتا تھا, خطابت کا فن تھا اس کے پاس. ہمارے ہاں کتنے ایسے سیاستدان ہیں جو خطابت کا فن ہے. اور اللہ والا ایسا ہو سکتا ہے وہ بول بھی نہ سکتا ہو. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال دیکھے سارے عالم میں وہ پھیلی ہوئی ہے, شیخ الحدیث مولانا, اور درس حدیث ایسا تھا حضرت کا کہ درس کیا ہوتا تھا, علوم بہا دیتے تھے لیکن حضرت تقریر نہیں کر سکتے تھے. اتنا بڑا شخص, محدث کبیر, محدث عظیم, لیکن عالم یہ حضرت تقریر نہیں کر سکتے تھے, خاموش رہتے تھے. لیکن جنہوں نے ان کی صحبتیں اٹھائی, اللہ اکبر, ان سے پوچھے کیا حال. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت جب یہاں کراچی میں تشریف لائے مکی مسجد کے اندر, فرمایا کہ عالم کیا تھا, ایک بڑے بڑے علماء, اولیاء اللہ اور عوام اور صلحاء سب ان کی ایک شکل دیکھ, زیارت ایک نظر دیکھنے کو ترس رہے تھے. اس لیے دین کے کام بتا دیے نا, تین کوالٹی بتا دی, یاد رکھنا اس کو. اس لیے اگر کوئی دو نمبر مل جائے تو اس کی وجہ سے سب ملاؤں کو ایک لائن میں مت گھسیٹے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ملا دے ایسے عالم سے جو آپ کا عالم ہو, ملا دے ایسے عالم سے جو آپ کا عالم ہو, ملا دے ایسے عالم سے جو عالم باللہ ہو, عارف باللہ ہو. تو چراغ جلتا ہے, جب چراغ اس کا نام ہے ناک آؤٹ, ہے نا, باکسنگ میں ہوتا ہے نا ناک آؤٹ, تو اس کا نام بھی ہے ناک آؤٹ. یہ ہماری ناک آؤٹ ہے. ایسے عالم کی زیارت اللہ تعالی ایسے صحبت عطا فرما دے. تو چراغ جلتا ہے جب وہ کسی چراغ کی, جب وہ کسی روشن چراغ کی صحبت میں جاتا ہے تب وہ چراغ روشن ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر چراغ اس پہ ہیرے لگے ہوئے ہیں, موتی لگے ہوئے ہیں, اور اس کی بتی, ہیرے موتی کروڑوں روپے کے ہیں اور اس کی جو بتی ہے وہ لاکھوں روپے کی ہے, لیکن فرمایا خود نہیں جل سکتا. ہاں, اور وہ چراغ جو معمولی سا ہو, چند روپے کا چراغ ہو لیکن روشن ہے, جب یہ بجھا ہوا چراغ اس روشن چراغ سے اپنی بتی کو ملائے گا روشن ہو جائے گا. حضرت فرمایا دیکھو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان، اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا شانیں تھی. لیکن اگر نبوت کے چراغ سے اپنے چراغوں کو نہ جلاتے کوئی حیثیت تھی؟ حضرت اویس کرنی کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنی فضیلت ہے کہ ان سے تم دعا کراؤ، صحابہ نے ان سے دعا کرائی جبکہ وہ صحابی نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے دعا کرا رہے ہیں. اب آپ بتائیں صحابی اور غیر صحابی سے دعا کرائے کتنی بڑی فضیلت. لیکن اس کے باوجود جو مقام صحابہ کا ہے، ادنا صحابی کا ہے، وہ مقام ان کو نہیں مل سکتا. اس لیے کسی نے پوچھا نا ایک بزرگ سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، بات چل رہی تھی تو کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت معاویہ کی کیا بات کرتے ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھوڑا، جہاد کا وہ گھوڑا، اس گھوڑے کی جو ناک میں خاک ہے وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے. صحابی صحابی ہے. تو اس لیے روشن چراغ سے، صحابہ نے چراغ نبوت سے اپنے قلوب کو روشن کیا. تو بہرحال کسی اللہ والے سے روشن چراغ سے اپنے چراغ کو روشن کرے، یعنی اس کی صحبت میں بیٹھا کرے، تو پھر اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا. اب چراغ جلا دیا، چراغ جل گیا، لالٹین روشن ہو گئی، اب اس لالٹین کو روشن رکھنے کے لیے تیل ڈالنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب تیل ڈالے، کیا تیل ڈالے؟ ذکر اللہ کا تیل ڈالے. کتنی عجیب بات ہے، آج مسلمان ذکر نہیں کرتا. مسلمان ذکر نہیں کرتا. ارے ذکر روشنی ہے، اندھیرا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ حدیث بطاقہ مشہور ہے کہ وہ حدیث شریف، ایک بندہ اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہوگا اور کوئی اعمال نہیں اس کے پاس، خالی، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکی کا پلڑا خالی. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تیری ایک امانت میرے پاس ہے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری امانت، یا اللہ میری کون سی امانت آپ کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے ایک بطاقہ یعنی ایک پرچہ عطا فرمائیں گے. اس پرچے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کہے گا یا اللہ یہ پرچے کی کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو تو نیکی کے پلڑے میں رکھ کے تو دیکھ. بار بار سنی ہوئی حدیث شریف ہے، وہ بندہ جب اس کے پلڑے میں رکھے گا تو عالم یہ ہوگا کہ وہ بالکل جھک جائے گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. ہم لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، فیس بک پہ اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کتنی وقت لگاتے ہیں، واٹس ایپ کو دیکھنے میں کتنی اوقات اپنے لگاتے ہیں، کیا کیا فضولیات میں لگے تھے. 5 منٹ لگتے ہیں صرف ایک تسبیح پڑھنے میں، صرف 5 منٹ. کیسے پڑھے؟ جیسے میرے شیخ نے سکھایا کہ لا الہ کہو تو ہلکا سا دھیان کرو، تمام غیر اللہ میرے دل سے نکل رہے ہیں، اور اللہ سے اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور درمیان درمیان میں کلمہ شریف کو پورا کر لیں. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایسے اللہ کا کلمہ شریف پڑھ لے, دیکھو نا کتنا اچھے انداز سے پڑھے, اس کو 100 مرتبہ ایسے پڑھ لے, درمیان درمیان میں محمد رسول اللہ کہہ کے کلمہ شریف کو مکمل کر لے, اور ایک تسبیح اللہ کا نام لے لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام لیتے رہو. ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ اللہ, اللہ کا نام لے. فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ یہ جو دل میں غیر اللہ ہے, اللہ جہاں آئے گا وہاں غیر اللہ بس سکتے, جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا, جہاں اللہ ہوگا وہاں غیر اللہ نہیں ہو سکتے, تو اللہ کا نام لے. کیسے؟ ایک زبان میرے منہ میں ہے اور ایک زبان میرے دل میں ہے, اور دونوں سے اللہ نکلنا ہے. میرے جسم کا بال بار, خون کا ہر قطرہ, اس مسجد کے در و دیوار اور سارا عالم, سورج اور چاند, چرند پرند درندے اور مچھلیاں بھی پانی میں, پانی کا ہر قطرہ, صحرا میں مٹی کا ہر ذرہ, آسمان پہ ستارے, فرشتے, تمام مخلوقات میرے ساتھ اللہ کا نام لے رہی ہے. اور پہلے اللہ پر جل جلالو بھی کہے,
اللہ جل جلاله وتعالى شانه, اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ.
میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کا نام ذرا محبت سے لو, جو سارے عالم کی رحمت کا خالق ہے, اور ایک حصہ پورے عالم کو رحمت کا عطا فرمایا اور بقیہ 99 اللہ کے پاس ہے, کیا عالم ہوگا رحمت کا. جس نے محبت کو پیدا فرمایا, کیا عالم ہوگا اللہ کے نام کی محبت کا. ماں رومی فرماتے ہیں, اے دل ای شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازد, اے دل ذرا یہ تو بتا کہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا, چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اور اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھیں قمر سازد, اے دل ذرا یہ بتا یہ چاند زیادہ میٹھا ہے, یہ چاند زیادہ حسین ہے, یہ چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے. معرومی فرماتے ہیں, با لب یارم شکر راچے خبر اور با رخش شمس و قمر راچے خبر, میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ شکر اور چینی کیا جانے, اور میرے محبوب کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے. سبحان اللہ, اس لیے اللہ کا نام لے, ہو گئے نا. اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہو کر, معصوم نبی ہو کر, وجہ تخلیق کائنات ہو کر, حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. جھوٹ بولوں میں, یہ حدیث شریف سنیے نا. تو میرے پیارے دوستو, ہم امتی ہو کر کیا استغفار کا ہمارا حال ہے؟ تو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگ لے, یا اللہ معاف فرما دیجئے, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا یہ حال ہے, اتنا نور ملتا ہے کہ پوری مخلوقات پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے, سارے عالم پر کے لیے وہ ایک درود شریف کا نور کافی ہو جائے. تو جو ایک تسبیح پڑھ لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لے, کیا حال ہوگا. تو یہ ذکر کیا, اب بیٹری چارج ہو گئی, اب چراغ میں تیل پڑ گیا, لالٹین میں تیل پڑ گیا, تو ظاہر بات ہے لالٹین میں تیل پڑ جائے گا تو اب لالٹین دیر تک روشن رہے گی کہ نہیں رہے گی. ارے میاں آنکھ مت بند کرو یار, دیکھو اتنی محنت کر رہا ہوں میں, اپنی جان پیش کر رہا ہوں, جان گلا رہا ہوں آپ حضرات کے لیے, گو کہ مجھے بھی خود بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن آنکھ کھول کے سنو, ورنہ برابر والے سے نسوار لے لو تاکہ نیند نہ آئے. اور ایک بات, ایک جو ہے نا بل بھی پیش کرو, حقوق نسواں تو بل آ گیا, اب حقوق نسوار بل پیش کرو, کیونکہ نسوار کے حقوق میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اب تو نہیں سو گے نا, بس آنکھ کھول کے سننا. تو میرے پیارے دوستو, اللہ کا نام لے, ذکر کرے, اس سے جو ہے وہ لالٹین میں تیل پڑ جائے گا. اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لالٹین میں ایک بٹن لگا ہوتا ہے, اس کو آپ اوپر کریں تو بتی اوپر جاتی ہے, نیچے کریں تو بتی نیچے آ جاتی ہے. یہ کیا ہے, یہ اصل میں یہ سنت ہے, سنت کہ اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرے, کیونکہ اگر اعمال کو سنت کے مطابق نہیں کیا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں اس بتی کو اگر تیز کریں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکلنے لگتا ہے, لالٹین میں وہ دھواں نکلنے لگتا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ سب لوگ قریب بیٹھنے والے سب لوگوں کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے دوستو, اسی طرح سے اگر ہم اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے اور ہماری زندگیوں میں بھی سکون ہوگا. جس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے نکاح, کتنا آسان ہے نکاح, کوئی منگنی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مائیوں کی ضرورت نہیں ہے, کسی دھوم دھڑکے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں نکاح کیا, رخصتی ہو گئی, رخصتی کے لیے بھی پچاسوں براتی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے روز آپ نے ولیمہ کر لیا, ولیمے میں بھی جو ہے وہ کوئی ہال بک کرانے, کوئی بینکویٹ ہال بک کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں, ایک مرتبہ میں نے اسی مسجد میں بیان کیا نکاح کے متعلق کہ اپنے نکاح کو سادہ کریں. ابھی وقت کم ہے ورنہ میں اپنے نکاح کا حال آپ کو سنا دیتا, اپنی شادی کا حال, کسی کو سننا ہو بعد میں پوچھ لے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے کیسی عافیت کا نکاح دی کرایا, اس لیے میں کہہ بھی سکتا ہوں. تو اب نکاح اتنا آسان, اور اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بٹن بند کرو میاں, سینہ مت کھولا کرو, اور وہ سینہ جو مثل حسینہ کے ہو اس کو بالکل نہیں کھولنا چاہیے, سمجھ گئے, بٹن بند کر کے رکھا کرو. مقرر کی بھی نظر پڑتی ہے, اس کی بھی نظر کو حفاظت کرو تم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسر مؤنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, برکت والا نکاح, بہترین نکاح کون سا ہے, جس میں خرچہ کم ہو. اب ہم اپنے نکاحوں پر کو دیکھیں, ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں, ہزاروں کی تو بات گئی نہیں, اب تو لاکھوں سے نکل کر کروڑوں میں پہنچ گئی, کروڑوں تک بات پہنچی کہ نہیں, کیا عالم ہے. ایک غریب آدمی ہے وہ بھی نکاح کا کیا حال ہے, کیسے شادیاں کرتا ہے. پھر مہر میں بھی بے اعتدالی ہے, اور وہ بے اعتدالی ہے لاکھوں لاکھوں روپے مہر, اور کہے بھائی آپ نے اتنا مہر کیوں رکھا ہے, کہا دینا کس نے, یہ خود ایک گمراہی ہے کہ بھائی مہر دینے کے لیے ہوتا ہے, یہ مثل قرضے کے ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص زندگی میں مہر ادا نہ کرے تو مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے مال میں سے مہر ادا کیا جائے گا. یہ عورت کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے,
اب بنا دیا. لڑکی والوں نے اس لیے کیا جی مہر ہوگا، مہر ہوگا تو اس کو سیکیورٹی ملے گی کہ وہ طلاق نہیں دے سکے گا، یہ بھی حماقت ہے. اور لڑکے والے اس لیے کرتے ہو جی جو لکھنا ہے لکھو، دینا کس نے، یہ بھی حماقت ہے. اس کو کہتے ہیں بے اعتدالی. اور اعتدال کا رسہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے تلاش کرتے ہیں کہ جی مالدار ہو، لڑکی بڑی چاند جیسی شکل والی ہو، چاند کا ٹکڑا ہو، ماں پارا ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، خاندان کیا ہے، دینداری کیا ہے، یہ چیز دیکھے. کیونکہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیوی کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرے گا، وہ خوف خدا جس کے دل میں ہوگا وہ بیوی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے گا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کی گھر والی نے کہا، کوئی بات چل رہی تھی تو حضرت کی گھر والی نے کہا کہ آپ میرے تمام حقوق ادا کرتے ہیں. پھر وہ کہنے لگی اور میں یہ جانتی ہوں آپ میری وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے خوف سے کرتے. تو دیکھو جس کو خوف خدا ہے وہ بیوی کی پٹائی کرے گا یا بیوی کے ساتھ بد سلوکی کرے گا؟ وہ طلاق کا بھی نہیں سوچے گا کہ بھائی اللہ کی بندی ہے. ایک بزرگ تھے اللہ اکبر، ان کی بیوی نہایت کڑوی مزاج کی، اتنی باتیں سناتی تھی کہ بس. تو کہ ایک دفعہ کسی مرید نے سن لی کہ وہ جو بیوی سنا رہی تھی وہ مرید نے سن لی، تو اس نے کہا حضرت آپ کیسے ہیں، آپ کی مردانگی کو کیا ہوا، اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ اب ایک اللہ والے کا جواب سنو، سبحان اللہ. فرمایا کہ بھائی اس نے کہا اتنی کڑوی ہے کیسے برداشت کرنے ہیں کریلے کو، وہ بھی نیم چڑھا کریلا، کیسے آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں؟ تو فرمایا دیکھو بھائی وہ بیچاری کڑوے مزاج کی ہے، اگر میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو اس کے کڑوے مزاج کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کے کڑوے مزاج کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں خود اس لیے برداشت کر لیتا ہوں. چلو کوئی بات نہیں، اس کے کڑوے مزاج کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو مجھے رحمتیں اور جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہے اسی کی وجہ سے تم مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہو. دیکھا آپ نے صاحب، اس لیے داماد کی تلاش میں دیندار کو دیکھے کہ دین والا ہو، بزرگوں سے تعلق ہو، طبیعت میں اعتدال ہو. اعتدال کے معنی لبرل ہونا نہیں ہے، یہ اعتدال مطلب کیا کہ اچھے اخلاق والا ہو. اور اچھے اخلاق کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی رشتے دار بیٹھا ہے جماعت کی نماز چھوڑ دی، یہ بھی اچھے اخلاق نہیں ہے کہ نہیں نہیں نماز مت پڑھو اور داڑھی مت رکھو کیونکہ زمانہ معاشرہ وہ ہوگا، یہ بھی اچھے اخلاق نہیں ہے. بلکہ اخلاق کی تعریف ہی یہی ہے کہ مدارات الخلق مع مراعات الحق، کہ مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ جس سے اللہ تعالی ناراض نہ ہو، اس کو اخلاق بولتے ہیں. اب اگر ہمارے داڑھی رکھنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کہتے جناب عجیب بات ہے، داڑھی تو میرے گال پر ہے اور گرانی آپ کے گال پر ہو رہی ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ بھائی داڑھی تو میں نے رکھی، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ بلکہ اگر اور کوئی کہے کہ جی میں داڑھی رکھتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے داڑھی رکھو اور جو مذاق اڑائے اس کو ایک شعر سناؤ. وہ کیا؟ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو. شعر سننا، اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی کہیں محبت مجھ سا نہ بنا دے. اللہ اکبر، کیا درد بھرا شعر ہے، اللہ والوں کی باتیں سنیں آپ. میرے پیارے شیخ کیا فرما رہے ہیں، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی کہیں محبت مجھ سا نہ بنا دے. اور ایک شعر اور پڑھ دو، کوئی تبصرہ کرے نا تو کہہ دو کہ میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، تمہیں بھی عشق یہ دن دکھائے. اللہ کرے اللہ تعالی کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تیرا بھی ایسا ہی حال ہو، تو کیا تبصرہ کرتا پھرتا ہے کہ اس نے قتل کیا، ٹھیک کیا، نہیں کیا، اللہ تعالی جانے وہ جانے. اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فیصلہ تو جنازے سے بھی ہو جاتا ہے، لاکھ پابندی لگا دو فیصلہ تو جنازہ کر دیتا ہے کہ کس کا جنازہ ہے. تو یہ شعر پڑھ دے تو وہ جو اب عرض کر رہا تھا کہ لالٹین کی بتی کو تیز کرے گا تو دھواں نکلے گا، لہذا ایسا کام کرے گا کہ سنت سے ہٹ گیا تو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کی ہو وہ بدعت کہلاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. اس لیے جو ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، یہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ صرف نماز کے لیے ہے اور وہ بھی کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے صرف نماز میں. یہاں تک کہ اللہ اکبر سے پہلے جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تب بھی ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یہ صرف نماز کے لیے. اب یہ تھوڑی ادب ہے کہ ایسے کھڑے ہوئے بزرگ کے سامنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب روضہ شریف مبارک پر جا رہے ہیں، بیٹھ جائے میرے بیٹا. ایسا نہیں، تو اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کریں، سیکھے. اور اگر کسی کو کتاب چاہیے یہ کتاب یہاں سے مل جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے سنتیں، یہ میرے شیخ کی تالیف ہے، جس کو چاہیے نماز کے بعد ہمارے مؤذن صاحب سے بھی مانگ لے، مفت میں ملے گی. مفت اور مفت را چے گفت، مفت را چے گفت، مفت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے؟ لہذا وہ سنت کی کتاب لے لے اور ایک ایک سنت صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر موت تک کی سنتیں اس میں مل جائیں گی. نماز بھی ہے اور جناب وضو بھی ہے، بیت الخلاء، مسجد، سفر، بیماری وغیرہ، اس کی سنتیں اس میں موجود ہیں. کتنا آسان کام ہے. تو لہذا عمل سنت کے مطابق کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج جو عالم کے اندر بدعت کے اندھیرے ہیں، فرمایا اس کی جگہ سنت نہیں ہے، کیونکہ جہاں سنت کی روشنی ہوگی وہاں بدعت کا اندھیرا رہ نہیں سکتا. بھائی جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا ہو سکتا ہے؟ اندھیرے کو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اندھیرے کو، اندھیرے کے پیچھے پڑ جاؤ، کہو بھاگو بھاگو، نکلو، ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارو، اندھیرا بھاگے گا؟ فرمایا اتنا کام کرو، ایک ماچس کی تیلی جلا دو، اندھیرا بھاگ جائے گا. ایک معمولی ماچس کا یہ حال ہے. تو ایک ایک سنت کا نور ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، ایک ایک سنت کو سیکھے، ایک ایک سنت پر عمل کرے، یہاں تک کہ ٹوپی اوڑھنے کی سنت کو بھی، اس کو بھی رائج کرے، ننگے سر نماز نہ پڑھے. اور بلکہ منع کیا کہ ننگے سر بازار بھی نہ نکلے، مسلمان کی یہ زینت ہے ٹوپی، اس کو اوڑھ کے رکھا کرے. ایک دفعہ میں نے اپنے شیخ کے سامنے کہا ٹوپی کے حضرت میں فلاں کو ٹوپی پہنا دوں، فرمایا ٹوپی پہنائی نہیں جاتی، ٹوپی اوڑی جاتی ہے. فرمایا یہ کیا، اس لیے محاورہ ہے نا ہمارا، یار بڑا ٹوپی آدمی ہے، ٹوپی پہناتا ہے وہ، ہمارے کراچی میں بولتے ہیں نا جناب. تو فرمایا ٹوپی اوڑی جاتی ہے، پہنی نہیں جاتی ہے، یہ اوڑھنے کے لیے ہوتی ہے. تو ننگے سر نماز نہ پڑھے، اس کا بھی اہتمام کرے کہ نماز میں ٹوپی لے کر آئے. اور یہ مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے ٹوپی رکھنا جناب، یہ مسلمان کے لباس کا حصہ ہے. اہتمام کرے، ٹوپی اپنے پاس رکھا کرے تاکہ صاف ستھری اور بالکل اپنا کتنا اچھا معلوم ہو کہ مسلمان عاشق رسول چلا آ رہا ہے. اس کے بعد جب چراغ جلتا ہے تو بتی کے آپ دیکھتے ہیں کہ بتی کالی ہو جاتی ہے، تو بتی کی کالی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ روشنی کم ہو جاتی ہے، لالٹین کی روشنی کم ہو جاتی ہے. تب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں. اب کاٹنے سے ہونا یہ چاہیے کہ لائٹ ختم ہو جائے، لیکن دیکھتے ہیں جب بتی کو کاٹتے ہیں تو روشنی اور تیز ہو جاتی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اسی طرح ہمارے ایمان پر، ہمارے دل پر، ہماری روحوں پر، ہماری جانوں پر بھی نفس کے تقاضوں کا کالاپن آ جاتا ہے، نفس کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں. فرمایا کہ لا الہ کی کہچی سے غیر اللہ کے تقاضے کاٹتے رہو. نفس ڈیمانڈ کرے اس عورت کو دیکھ لو، یہ بے شرمی کا کام کر لو، یہ گناہ کا کام کر لو. فرمایا تم لا الہ کی کہچی سے ان خواہشات کو فنا کرتے رہو، ان خواہشات پر عمل نہ کرو، تمہارے ایمان کی روشنی اور تیز ہو جائے گی. اس کی کمی ہے. آپ دیکھیں ہماری مساجدیں بھری ہوئی ہیں، مساجد ہماری بھری پڑی ہیں، ہمارے مدارس بھرے پڑے ہیں، تبلیغ کے مراکز دیکھیں، آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. خانقائیں دیکھیں دنیا بھر میں خانقائیں بھری پڑی ہے. حج و عمرے کا یہ حال ہوتا ہے کہ کعبہ شریف میں مطاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اب عمرے میں یہ ہونے لگا کہ جگہ نہیں ملتی. لیکن آپ دیکھیں جناب عالم کیا ہے, عالم حال یہ ہے کہ مسلمان جہاں جاتا ہے پٹتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان عبادت تو کرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا. اب مسلمان بزدل ہو گیا ہے, اور بزدلی کی وجہ کیا ہے؟ گناہ کے اندر خاصیت ہے کہ یہ انسان کو بزدل بناتی ہے, اور ایمان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ایمان انسان کو دلیر بہادر اور شجاع بناتی ہے. یہی تو بات تھی کہ وہ صحابی جہاد کا موقع ہے, صحابی کے گھوڑے کا یہ حال کہ وہ گردن کاٹتے جا رہے ہیں اور گھوڑا پاؤں سے پیچھے پھینکتا جا رہا ہے. بادشاہ نے یہ منظر دیکھا, عیسائی بادشاہ نے, اس نے وزیر کو بلایا, اس نے کہا یہ کیا شخص کا حال ہے, بڑے بڑے سرما پہلوان ہیوی ویٹ چیمپئن اس کے سامنے جانے سے کترا رہے ہیں, حالانکہ اس کو دیکھو کتنا کمزور سا یہ شخص ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یہ, جن کو حضرت جعفر تیار بولتے ہیں. تیار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے جو بازو کٹ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پر عطا فرما دیے, اس لیے وہ ان پروں سے اڑتے ہیں, اس لیے ان کو تیار بولتے ہیں. اس لیے تیارہ کہتے ہیں نا, جہاز کو تیارہ بولتے ہیں پر کی وجہ سے, اور طائر کہتے ہیں پرندے کو. تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا حال ہے اس شخص کا, اتنا کمزور سا, اور ہمارے بڑے بڑے سرما کہ جن کو ہم نے مرغے اور بادام اور پستے کھلائے ہیں, گھوٹ گھوٹ کے دودھ اور شیک پلائے ہیں, اور جن کو ہم نے سپلیمنٹس کھلائے ہیں کہ کشتوں کے پشتے لگا دے, لیکن اس کمزور آدمی کا حال یہ تو فاقہ زدہ لگتا ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر روزہ رکھ کے جہاد کرتے تھے, روزہ رکھ کے. ہم لوگ تو کسی دن غلطی سے روزہ رکھ لیں, پہلے تو دعا کرتے یا اللہ جون میں روزہ آ رہا ہے, یا اللہ کچھ ایسا کر دے کہ جون میں سردی آ جائے. ابھی سے پرانی گرمی یاد ہے تو ابھی سے یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے, کوئی سواد بھاگنے کی فکر میں, کوئی مری بھاگنے کی فکر میں, کوئی کہتا ہے کہ آسٹریلیا آ جاؤ, وہاں پہ گرمی کی, وہاں سردی ہوگی, وہاں روزے چھوٹے چھوٹے ہوں گے. ہم لوگوں کا یہ حال, اور صحابہ کا حال یہ, روزہ رکھ کے جہاد کرنا, کیا عالم. اور پھر افطار میں کوئی پکوڑا نہیں, کوئی فروٹ چاٹ نہیں, کوئی دہی بڑا نہیں, کوئی روح افزا نہیں. کسی سے افطار ہو رہا ہے؟ کھجور کی گٹھلی سے, کھجور بھی نہیں. اور ایک گھونٹ دو گھونٹ پانی پی لیا, کیا عالم تھا. تو معرومی کیا پوچھا, کیا حال ہے؟ تو معرومی نے جواب دیا اس کا. معرومی فرماتے ہیں اصل میں بات یہ دل کا فرق ہے کہ وہ دل جو اس صحابی کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا, وہ دل ان سورماؤں کے پاس اور پہلوانوں کے پاس نہیں ہے. معرومی نے اس کو سمجھایا کہ کوئی کہے گا لو جی یہ دل ہی تو ہے, اس میں کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ دیکھو, ایک طرف ہے بکری کا دل, ایک طرف ہے بلی کا دل, ایک طرف ہے چوہے کا دل. ایک ہزار چوہے ہوں, ایک بلی سے ڈرتے ہیں وہ. کتنے جانور ایسے, جو بعض جانور ایسے جو شیر سے قوت میں زیادہ ہیں, لیکن شیر جنگل کا بادشاہ ہے. دادا ایک مرتبہ شیر نکلا ایسے ہی, اس نے پوچھا, سامنے ایک لومڑی ملی, انہوں نے کہا بتا جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا علی جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آگے گیا تو ایک نیل گائے ملی, نیل گائے سے پوچھا ہاں بتا جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی ہیں. اسی طرح کئی جانور سے پوچھتے پوچھتے پہنچا تو ایک ہاتھی نظر آیا. اب وہ ہاتھی اپنی بیوی سے لڑ کے آیا تھا, کیونکہ بیوی نے اسے ناشتہ نہیں دیا تھا. اب وہ غصے میں تھا تو اس نے شیر سے پوچھا, دھاڑ ماریو کا بتا جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ پہلے ہی وہ بیوی کے غصے میں بھرا بیٹھا تھا, اس نے اس کو سونڈ میں لپیٹا, اٹھا کے دور پھینک دیا. اب وہ شیر نے کمر سلاتے ہوئے کہا بدتمیز नॉनसेंस, इडियट, इलिटरेट, तमीज नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हें मालूम नहीं था तो किसी से पूछ लिया होता, ये बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुसलमान जिस चीज की कमी है, हम इबादत तो करते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमारे अंदर बुजदिली है। क्योंकि इबादत में, आमाल में एक खासियत है कि इंसान को दिलेर बनाती है, बहादुर बनाती है, शुजा बनाती है, और गुनाह के अंदर यह खासियत है कि वो इंसान को बुजदिल बनाती है। इसलिए तो हम लोग बुजदिल हो गए अब कि हमें जो चाहे कहते कहते हैं यस सर, किसी को फांसी लगानी है, किसको नहीं लगानी है, यस सर, पढ़ा लिखा ना हो कहेगा हाजिर जनाब। यह हम लोगों का हाल है, यह गुनाह की नहुसत है। इसलिए मुसलमान कितनी कसरत में, लेकिन गैरों का जो जी चाहता है वो मुसलमान के साथ मामला करते हैं। पाकिस्तान वो जो नजरियाती मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, क्या हाल है? वो इसी वजह से, बुजदिली की वजह से। अगर हम अब गुनाहों को छोड़ दें मेरे दोस्तों, अपनी हराम ख्वाहिशात को ला इलाहा की कैंची से काट लें, फिर देखो कैसा हाल होगा। यही तो अल्लाह वालों का होता है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, देखो शेर जो है लोमड़ी का शिकार करता है, सबसे पहले जिसका शिकार करता है उसका खून पीता है, गोश्त बाद में खाता है, पहले खून पीता है। फरमाया इसी से वो लाल होता है। फरमाया ऐसे ही वो मोमिन जो अपनी हराम ख्वाहिशात का खून पीता है, फरमाया उसका ईमान भी रोशन होता है और वो भी अल्लाह ताला के कुर्ब से लाल होता है, फिर जमाने मुआशरे से नहीं डरता वो। उसके बाद लालटेन में आखिर में क्या करते हैं, एक शीशा चढ़ा देते हैं। अब वो लालटेन ऐसे है कि वो देहाती ऐसे मजे से यूं लेके झूमते हैं, झूलते और चलते हैं, है ना। लालटेन ऐसे चल रही है और वो आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो लालटेन नहीं बुझती। तो वो जो शीशा है मेरे दोस्तों, वो तकवा का शीशा है, तकवा का हिफाजत है। नजर का शीशा चढ़ा दे, मस्जिद से बाहर निकले अपनी निगाह नीचे कर ले। और ये जो हम माल की वजह से, माल के हुकूक नहीं देते, मसलन जकात नहीं देते कि जी जकात देंगे हमारा माल कम हो जाएगा, सदकात देंगे हमारा माल कम हो जाएगा, अगर हमने विरासत तकसीम कर दी तो मुझे क्या मिलेगा। हां भाई को इसलिए दे दो कि वो तो शोर मचाएगा, बहनों को बोलो बस तुम्हें जो दे दिया था ना दे दिया, बस खबरदार अब मत मांगना। ये मुसलमानों का हाल है, विरासत नहीं देते, जुल्म है जुल्म। अगरचे हम कितने ही दीनदार बन जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये काम किया हमने, हमारी दीनदारी की कोई हैसियत नहीं है। एक पैसे के बदले में कयामत के दिन 700 मकबूल नमाजें देनी होंगी। कितनी? 700, एक पैसे के बदले में विरासत हड़प किए बैठे हुए। हज उमरे करने से क्या होगा? बुजुर्गों के पैर दबाने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला का नाफरमान किसी वली अल्लाह की दुआ से कुछ नहीं पा सकता, याद रखना। अल्लाह ताला के नाफरमान को कोई वली बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। किसी की दुआ हो, कितना सदके दे दे, ज़कात दे दे, कितना ही मामला माल खर्च कर ले, लेकिन जब तक विरासत नहीं देगा मेरे प्यारे दोस्तों, काम नहीं बनेगा। इसलिए इस चीज का एहतमाम करें, जो विरासत के मामला है उसको दुरुस्त करें। और ये अब मुसलमानों में कितनी अजीब बात है, हम लोगों में एक बात आम हो गई है, वो ये कर्जा लेके वापस नहीं करते। क्या हाल है हम लोगों का? अगला फोन करे तो फोन ही नहीं उठाते। वो जैसे एक साहब के किसी को फोन आया, उसने कहा, अगले ने कहा, भाई यार मेरा कर्जा तो वापस कर दो। उसने कहा, हेलो हेलो भाई मेरा कर्जा वापस दे दो। क्या हेलो, क्या कह रहे हो, बात नहीं, आवाज नहीं आ रही। तो उसके पास साहब एक करीब एक बात कर, उसने कहा, भाई मेरा 10,000 रुपए तुमने देना, कर्जा वापस करो। उसने कहा, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। तो उसके बराबर में एक साहब खड़े थे, उसने कहा, आवाज इतनी आ रही कि मैं भी सुन रहा हूं। उसने पूछा, अच्छा आपको आवाज आ रही है? कहा, मुझे आ रही। कहा, अच्छा आप अदा कर दे। यह हाल है, अजीब है, कर्जा लेके वापस नहीं करते। शादी ब्याह देखो, मकान देखो, कैसे कैसे बना रहे, गाड़ियां कैसी कैसी ले रहे, और फिर مالداروں میں ایک عجیب چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ ایک ڈرائیور، ایک مالی، ایک ماسی، کیا تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی؟ کوئی 50,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے، وہی 7,000، 8,000، 10,000 یہی تنخواہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بیچارے کو بھی رلا رلا کر 12 تاریخ تک، کبھی 15 تاریخ، وہ بھی غریب آدمی ہے، لیکن کیا حال ہے جن ان کا ایک بچہ ایک دن میں 10,000 روپے کھا جاتا ہے، لیکن وہ بیچاری ماسی، وہ غریب ڈرائیور، وہ مالی، وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تنخواہ ملے تو ہم اپنے مکان کا کرایہ دیں یا ہمارے گھر میں آٹا دل چال چلے، کیا حال ہے ہم لوگوں کا؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ لالٹین پر اب کیا کیا؟ شیشہ چڑھا دیا. یہی تقوا کا شیشہ ہے. یہ تقوا کیا ہے کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، تقوا محافظ نور عبادت ہے. عبادت سے نور پیدا ہوا، اب اس کی حفاظت کرو. کیا؟ نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد، اپنے ہر دب پاسبا رہنا، اپنے دل کی نگرانی کرے. اور نور، عبادت کا نور، سنت سے جو نور پیدا ہوتا ہے، تقوا اس کی حفاظت کا نام ہے. کیسے حفاظت؟ اب نظر سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا، کان سے گانا غیبت نہیں سنتا، زبان سے چغلی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. ایک عجیب بات، مسلمان کا حال کیا ہے آج؟ جھوٹ کتنا عام ہو گیا، کتنا، ایک مسلمان کے ہاں جھوٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچی. اللہ معاف فرمائے. تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، نہ ہماری عبادات قبول ہوں گی، کیونکہ گناہ کی وجہ سے سب یہی جا رہا ہے. اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. تو میرے شیخ نے فرمایا، لالٹین کی مثال ایمان کو روشن کرنے کی ہے. کیا؟ ایک تو یہ کہ اس لالٹین کو جلاؤ. کیا مطلب؟ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو، اس سے اپنی اصلاح کراؤ، اس سے اپنے قلب کو روشن کرو، پھر اس میں ذکر اللہ کا تیل ڈالتے رہو، ذکر کا اہتمام کرے. آج مسلمان کیا ہے؟ تلاوت بھی نہیں کرتا، دوسرے چیزوں کے لیے وقت ہے، تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور تیسرا کام کیا کرے؟ کہ اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق بنائے، اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرے. اور چوتھا کام یہ کرے کہ حرام خواہشات جو پیدا ہو اس کو کاٹتا رہے، اس پر عمل نہ کرے، ہمت کر کے اس پر عمل نہ کرے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اور پانچواں کام یہ کرے کہ تقوا کا رہنے کا اہتمام کرے، کہ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اے ہمت، یہی ہمت تقوا اسی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے ایمان کو روشن فرمائے، ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، اور اپنے کرم سے جو گزارشات پیش کی گئی اس پر مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من خاسرین. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، مغفرت بے حساب فرما. یا اللہ ہمارا تو یہ حال ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے اور حرام کھانے کی وجہ سے، حرام کاموں کی وجہ سے، اب تو ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو قبول کیا جائے. یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری خشک آنکھوں کو تر فرما. یا اللہ تعالی ہمارے خشک دلوں کو روشن فرما، ہمارے تاریک دلوں کو روشن فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب پاکستان والوں پر رحم فرما. یا اللہ سارے عالم اسلام پر رحم فرما. یا اللہ اپنے کرم اور رحمت کے صدقے میں ہم کو اپنا قرب اور تعلق عطا فرما. یا اللہ استغفار کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے ایمان کو روشن فرما. یا اللہ ہمیں شجاعت عطا فرما، بہادری دلیری عطا فرما، رحمت ہمارے دلوں میں عطا فرما، شفقت و محبت عطا فرما، توکل، استغنا، اور یا اللہ تمام جملہ اخلاق حمید عطا فرما. اور یا اللہ تعالی خوف خدا عطا فرما. اور یا اللہ تعالی بخل سے، تکبر سے، حسد سے، غیبت سے، اور جملہ ظلم کرنے والے اور تمام جملہ خطرناک بیماریوں اور دل کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. ہمارے ایمان کو کوئی کام، ایمان کو کامل فرما، یقین کو کامل فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما ہر لمحہ سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان
احسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، اور یا اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ہم پاکستان والوں پر رحم فرما، اسلامی نظام کو قائم فرما، اور یا اللہ تعالی اس ملک کے پاکستان کی اسلامی تشخص، اور یا اللہ تعالی اسلام کے قوانین پر یا اللہ جو ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ تعالی سازش کرنے والے، فتنہ کرنے والے، شر اور حسد کرنے والوں کے شر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے مراکز کی حفاظت فرما، دین کے خادموں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما۔ جامعہ اشرفیہ کے محتمم شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے استاذ بھی ہیں، آج ان کا وصال ہو گیا، ابھی نماز جمعہ کے بعد لاہور میں ان کی نماز جنازہ بھی ہے، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، رحمت نادل فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور بھی ہمارے ایک دوست قاری انور صاحب شہداد پور کے، وہ بھی انتقال فرما گئے، اللہ ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما، جو ہمارے پیارے اور یا اللہ محبت کرنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان پر رحمت کی بارش فرما دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ حضرات بھی اس کو 3 دفعہ پڑھ لیجئے، اور یا اللہ اس کا ثواب وہ حضرت کی روح کو عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے علمی اور عملی اور دینی کاموں کو یا اللہ ان کی مغفرت کا، دینی ترقیات کا، درجات کی بلندی کا اور رحمتوں کا ذریعہ بنا، آگے کی منزل کو آسان فرما، ہم سب کو بھی اللہ آسان موت عطا فرما، ایمان پر جینا عطا فرما، سلامتی ایمان سلامتی آدا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب لا تجعلنی بدعائک شقیا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے۔